یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، اے والی دنیا للعالمين.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ایک بار پھر مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ویلکم کہتے ہیں. سلسلہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ اس مبارک سلسلے میں ہم پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ستودہ صفات کی مبارک کچھ باتیں کرتے ہیں، کچھ ادائیں سننے کی سعادت پاتے ہیں، اور جنرلی پھر مزید علم و عمل کے مدنی پھول اس سلسلے میں ہوا کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو نعت شریف بھی سنائیں گے. ہمارے بہت ہی پیارے نعتخواں محمد محمود رضا عطاری ہمارے ساتھ سلسلے کی رونق ہیں. انشاءاللہ ان سے بھی مدنی پھول بھی لیں گے اور کلام بھی سنیں گے انشاءاللہ تعالی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے محمود بھائی سے چند اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سننے کی سعادت پاتے ہیں، پھر انشاءاللہ کچھ مدنی پھول سلسلے میں شامل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد صلی علی محمد. پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. کیف کے پر جہاں جلے، کوئی بتائے کیا کہ یوں، کوئی بتائے کیا کہ یوں. قصر دنا کے راز میں تو گم ہے جیسی ہے، قصر دنا کے راز میں عقل تو گم ہے جیسی ہے. روح قدس سے پوچھئے، تم نے بھی کچھ سنا کیوں، تم نے بھی کچھ سنا کیوں. روح قدس سے پوچھئے، تم نے بھی کچھ سنا کیوں، تم نے بھی کچھ سنا کے دل کو دے نور نور داغِ عشق پھر میں فدا تو نیم کر دل کو دے نور داغِ عشق پھر میں فدا تو نیم کر سن کے شق ماہ آنکھوں سے اب دیکھا کریو آنکھوں سے اب دیکھا کریو مانا ہے سن کے شق ماہ آنکھوں سے اب دیکھا گیو آنکھوں سے اب دیکھا گیو دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور اے میں فدا لگا کر ایک ہو کر اسے بتا کے یوں ہو کر اسے بتا کے یوں اے فدا لگا کر ایک ہو کر اسے بتا کے یوں ہو کر اسے بتا کے اور جو کہے شیر و پا سے شرع دونوں کا حسن کیوں کرائے جو کہے شیر و پا سے شرع دونوں کا حسن کیوں کرا لائی سے پیش جلوائے زمزمائے رضا کے زمزمائے رضا کے پوچھتے کیا عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں گئے مصطفیٰ کے یوں کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتا کیا کہ یوں
ماشاء اللہ کیا بات ہے محمود بھائی کی بڑا پیارا کلام رضا ہم نے سننے کی سعادت پائی جو کہ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے. ہم اس سلسلے میں کچھ باتیں پچھلے سلسلوں میں بھی کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی کے محبوب بندوں کی کچھ صفات ہم نے سنی تھی اور خاص طور پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات میں اور آپ کی زندگی پاک میں یہ صفات کما حقہ بدرجہ اتم ہمیں نظر آتی ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 63-74 ان 12 آیتوں میں بیان کی ہیں جو کہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات ہیں. اللہ نے خود بیان فرمایا کہ یہ عباد الرحمن رحمان کے خاص بندوں کی رحمان کے بندوں کی علامتیں نشانیاں اور خوبیاں ہیں. وہ 12 خوبیاں کیا ہیں پھر ایک بار سنتے ہیں تاکہ پھر سے سن کر ہم اپنے دل میں اس کو قرار پکڑیں اور ان پر عمل کی کوشش کریں. اللہ پاک نے فرمایا کہ رحمان کے بندے زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے بات کرتا ہے تو سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں، یعنی سلام متارکت کر کے، اعراض کر کے، بغیر جھگڑا کیے نکل جاتے ہیں. اور نمبر تین، وہ اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں راتیں گزارتے ہیں. اور نمبر چار، جہنم کا عذاب پھر جانے کی اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. اور نمبر پانچ، اعتدال سے، میانہ روی سے خرچ کرتے ہیں، نہ حد سے بڑھتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں. نمبر چھ، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، یعنی شرک نہیں کرتے. اور نمبر سات، جس کو ناحق قتل کرنا اللہ نے حرام فرمایا ہے اسے قتل نہیں کرتے. نمبر آٹھ، بدکاری نہیں کرتے. نمبر نو، جھوٹی گواہی نہیں دیتے. نمبر دس، کسی بےہودہ بات کے پاس سے جب گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اس کی طرف ملتفت نہیں ہوتے، اس کی طرف گرتے نہیں ہیں، جھکتے نہیں ہیں اس کی طرف. اور فرمایا نمبر گیارہ، جب ان کے پاس ان کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ توجہ سے سنتے ہیں، اور اندھوں بہروں کی طرح نہیں سنتے بلکہ توجہ کے ساتھ اس کا اثر قبول کرتے ہیں. اور نمبر بارہ، وہ یوں دعا بھی کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا. مدری چینل کے ناظرین، یہ بارہ وہ علامتیں، وہ خوبیاں ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندوں کی ہیں. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، سب سے بڑے عبد الرحمن بھی آپ ہی ہیں، سب سے اللہ کے برگزیدہ بندے آپ ہیں کائنات میں. اور یہ جو خوبیاں ہیں، اللہ کرے کہ یہ خوبیاں ہمارے اندر بھی آئیں، ہم بھی انہیں اپنائیں اور اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں. ہم نے ان بارہ میں سے تین خوبیوں پر تفصیلی مدنی پھول اس سلسلے میں سنے تھے، جو کہ زمین پر آہستہ چلنا، عاجزی کے ساتھ چلنے کے حوالے سے تھے. اور جب جاہل بحث کریں تو بحث و مباحثے کی محفل سے خود کو بچا کر نکل جانا یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے، اس پر بھی ہم نے کچھ بات کی تھی. اور رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اٹھنا اور رات کا کچھ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے کے حوالے سے بھی ہم نے کچھ مدنی پھول حاصل کیے تھے. اور یہ رات کی عبادت جو ہے، یہ بڑی لذیذ اور بہترین عبادت ہوتی ہے، اور اللہ والے اسے چھوڑا نہیں کرتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بڑا زبردست وقت ہوتا ہے، اور ویسے بھی عاشقوں کے لیے، عشق والوں کے لیے بڑا محبوب وقت ہوتا ہے رات کا جو وقت ہوتا ہے. اور حقیقی محبت اور حقیقی پیار تو اللہ عز و جل سے کیا جانا چاہیے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جانی چاہیے. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور محبت میں راتیں قیام اور سجود میں گزارتے ہیں، حقیقی عاشق وہی کہلاتے ہیں، حقیقی زندگی کا مزہ بھی وہی لوگ پاتے ہیں. اور جو ایسا نہ کر سکے، پوری رات عبادت نہ کر سکیں یا تہجد کے لیے بھی نہ اٹھ سکتے ہوں، ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ خوشخبری ضرور ہے. چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اس نے آدھی رات قیام کا ثواب پایا، اور جس نے نماز فجر با جماعت ادا کی وہ ساری رات عبادت کرنے والے کی طرح ہو گیا. تو یہ ایک ڈھارس ہے ہم جیسوں کے لیے بھی، اگر تہجد کے لیے بھی اٹھنا دشوار ہے اور اس پر بھی عمل نہیں کر پا رہے تو کم از کم ایٹ لیسٹ عشاء اور فجر کی نماز با جماعت پڑھ کے بھی پوری رات عبادت کا ثواب کمایا جا سکتا ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، یہ بھی بڑا پیارا نسخہ ہے، کم از کم اس پر ہی آ جائیں، فرمایا کہ جس کسی نے عشاء کے بعد دو رکعت، منیمم دو رکعت یا اس سے زیادہ نفل پڑھے، وہ بھی شب بیداری کرنے والوں میں داخل ہو گیا. تو عشاء کے بعد دو رکعت پڑھنے کی ترغیب مدنی انعامات میں بھی ہے، جیسے صلاۃ التوبہ کے نوافل ہیں، اگر آپ سونے لگیں اس سے پہلے دو رکعت پڑھ لیں تو یہ آپ کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق شب بیداری کرنے والوں میں داخلے کا سبب بن جاتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی ایک نشانی ہے کہ وہ رات میں اللہ کی یاد کرتے ہیں اور اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر جو چوتھا وصف قرآن پاک میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ ہے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ سے اس کا عذاب ٹالنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں. مفسرین کرام نے یہاں پر بڑی پیاری بات کی کہ پہلے اور پیچھے جو بات ہوئی ہے وہ رات میں عبادت کرنے کی اور رات سجود و قیام میں گزارنے کی ہو رہی ہے. یہ تو بڑے بڑے لوگوں کی بات ہے جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد عذاب جہنم کے ٹلنے کے لیے دعا، اس کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی. علماء نے فرمایا کہ اس بات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے
جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا وہ اپنی عبادتوں پر اور رات کے قیام پر اور سجود پر اور اتنی زبردست کٹھن عبادت پر بھی بھروسہ نہیں کرتے اور اس پر اتراتے نہیں ہیں اور اپنے آپ کو اس کی وجہ سے کچھ سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ ان عبادتوں کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے خوب ڈرتے ہیں اور اس کا خوف ان پر طاری رہتا ہے. اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم زندگی کو ملاحظہ کیجئے. آپ کی عبادت سے زیادہ کون عبادت کر سکتا ہے؟ آپ سے زیادہ قیام کس نے کیے ہوں گے؟ آپ سے اچھی عبادت کس کی ہو سکتی ہے؟ اس کے باوجود رب تبارک و تعالیٰ کا خوف اور رب تبارک و تعالیٰ کا جو ڈر ہے وہ آپ پر جب غالب آتا تھا تو اس کی کیفیت حدیثوں میں موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کے خوف سے رونا، اس کی یاد میں رونا، اس کے ڈر سے رونا رولانا، یہ یقیناً کئی احادیث مبارکہ میں ملتا ہے، جس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے جتنا محبت کرنے والا ہوتا ہے اور جو اللہ پاک کی جتنی معرفت رکھنے والا ہوتا ہے اور جو جتنی عبادت کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنی عبادت پہ اتراتا نہیں ہے، بلکہ اللہ سے اور ڈرنے والا بھی بنتا ہے، وہ زیادہ خوف میں مبتلا رہتا ہے. اور یہ آپ کو تمام اولیاء کی، تمام انبیاء کی صفات میں، ان کی مبارک زندگی میں نظر آئے گا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں. اور یہ ڈرنا بھی بہت کام آتا ہے، جو ڈرتا رہتا ہے اس کا بیڑا پار ہوتا ہے. جو اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے نہیں ڈرتا وہ پھر بعض اوقات ہلاکت اور تباہی کے بہت نزدیک آ جاتا ہے، بعض اوقات اس میں مبتلا ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن احمد نصفی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی جہنم سے پناہ مانگنے کی دعا سے یہ بات ظاہر ہے کہ وہ عبادت کی کثرت کے باوجود اللہ پاک کا خوف رکھتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری اور گریہ ازاری کرتے ہیں. علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ کامل ایمان والے مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خوب کوشش کرنے کے باوجود اللہ پاک کے عذاب سے بہت ڈرتے ہیں اور اپنے اوپر سے عذاب پھیر دیے جانے کی گریہ ازاری کے ساتھ التجائیں کرتے ہیں. گویا کہ وہ انتہائی عبادت گزاری اور پرہیزگاری کے باوجود جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو خود کو گناہ گاروں میں شمار کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، اپنے اعمال کو شمار ہی نہیں کرتے اور اپنے احوال پر بھروسہ نہیں کرتے. یعنی تہجد پڑی ہے، صلاۃ اللیل پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، صدقے کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، مگر ان اعمال کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ اعمال کوئی بہت بڑی چیز ہیں، بلکہ ڈرتے رہتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، ہم نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا. آپ نے دیکھا ہوگا امیر علیہ سنت دامت برکات ملالیہ سے کبھی کوئی کہہ دیتا ہے آپ نے تو دین کا بڑا کام کیا ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے الفاظ. آپ نے کئی بار ایسا جواب ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے تو کام ابھی تک شروع ہی نہیں کیا ہے، اتنا بڑا کام دنیا میں آپ کا نظر آ رہا ہے. 200 ملکوں میں دعوت اسلامی الحمدللہ پہنچ چکی ہے، اور ماشاء اللہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھوم دھام یہ کوئی بیان کرنے کی محتاج نہیں ہے. اس کے باوجود امیر علیہ سنت کے یہ الفاظ ہمیں کیا سکھاتے ہیں کہ اس مرد قلندر نے بھی اللہ والوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے اعمال کو کچھ سمجھا نہیں ہے، اور انہیں بھی شمار نہیں کرتے، کہتے ہیں ابھی تک میں نے کوئی کام شروع ہی نہیں کیا، اب دعا کریں میں مدنی کام کرنے والا بن جاؤں. تو ہمارا بھی یہ مزاج ہونا چاہیے اور یہ تربیت میں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ پاک سے ڈرتے رہیں اور اپنے اعمال کو کچھ نہ سمجھیں اور اپنے احوال پر کوئی بھروسہ نہ کریں، بلکہ اللہ پاک کی رحمت پہ بھروسہ ہو، رحمت للعالمین کی رحمت پہ بھروسہ ہو کہ اللہ پاک کرم کر دے گا تو کچھ میرا بیڑا پار ہو جائے گا، رحمت للعالمین اگر کرم کر دیں گے تو کام ہوگا، ورنہ میرا کچھ نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جب یہ ڈر بیٹھے گا تو انشاءاللہ کام بنے گا.
جن دیکھا امراول کچھ نہیں میرے پلے، کچھ نہیں میرے پلے، املاول کچھ نہیں میرے پلے، کچھ نہیں میرے پلے، جے میں دیکھا رحمت رب دی، جے میں دیکھا رحمت رب دی جے میں ویکھا رحمت رب دی بلے 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 اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا
اللہ تبارک و تعالی کی خفیہ تدبیر کی طرف جو اپنا ذہن لگا کے رکھتے ہیں اپنا ڈر اس سے وابستہ رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے بارے میں اللہ پاک کے علم میں کیا حال لکھا ہے تو پھر وہ حضرات اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور جو نہیں ڈرتے مفسرین کرام نے اور اللہ کے نیک بندوں نے اپنی کتابوں میں اس بات کو لکھا ہے کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے نہ ڈرنا بھی ایک گناہ ہے اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ علامہ فخر الدین رازی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے اسے کبیرہ گناہوں میں سے بھی لکھا ہے کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے نہ ڈرنا ایک کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ہم اللہ پاک سے کتنا ڈرتے ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ بڑے بڑے نیک لوگ بھی تباہ ہو گئے، ہلاک ہو گئے کہ جنہوں نے اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کا ڈر نہیں رکھا ہوا تھا۔ بلعم بن باورہ کا حال کس سے چھپا ہے اور کون شیطان کا حال نہیں جانتا؟ شیطان نے اتنے سجدے کیے تھے کہ زمین پر اگر اس کے سجدے بچھائے جائیں تو زمین کا کوئی چپا نہ بچے جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ آج رجیم ہے، راندہ درگاہ ہے، مردود ہے اور ہم اس پر لعنتیں بھیجتے ہیں۔ قرآن نے اسے کہہ دیا وکان من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ہمیں اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کوئی عمل ایسے نہیں ہے کہ ہم کوئی عمل کے ذریعے جنت کا کوئی سوال کریں، جنت کا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف عرض کریں۔ ہمارے پاس ہے تو اس کی رحمت کا بھروسہ ہے۔ بڑے بڑوں کے حال ہمارے سامنے ہیں، قارون کے بارے میں ہم سنتے ہیں۔ قارون یہ بہت بڑا توریت کا قاری تھا اور ایسی تلاوت کرتا تھا کہ لوگ رک رک کر اس کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا یسحر کا یہ بیٹا تھا اور اتنا خوبصورت آدمی تھا کہ لوگوں نے اس کا نام منور رکھ دیا تھا، اس کو منور کہتے تھے، اتنا خوبصورت تھا یہ قارون۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں یہ نادار تھا، غریب تھا اور بڑا ہی اچھی تلاوت کرتا اور موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت میں آگے آگے ہوتا تھا، لیکن اس کے پاس پھر مال کی فراوانی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے خزانے عطا کیے کہ کئی خچروں پر اس کے خزانوں کی چابیاں لا دی جاتی تھی اور ایک بڑی جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھا کر تھک جایا کرتی تھی۔ یہ اتنا بڑا انعام اور اتنی بڑی دولت کے بعد اس کو تو اور شکر گزار ہو جانا چاہیے اور راہ خدا میں مال خرچ کرنا چاہیے اور خوب اللہ کا نیک بندہ اور بن جانا چاہیے، لیکن جب مال کی فراوانی ہونے لگی اور دولت بڑھنے لگی تو یہ سمجھنے لگا کہ یہ دولت جو ہے یہ میری کمائی ہوئی دولت ہے، یہ میرا کوئی کمال ہے، یہ میں نے اپنے علم کے ذریعے حاصل کی ہے۔ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا کہ جب اس کو لوگ کہتے تھے کہ اترا کے نہ چل، تکبر سے نہ چل، تو یہ کہتا تھا کہ یہ تو سب میں نے اپنے علم سے حاصل کیا ہے، تو کیوں نہ میں اپنے علم پر فخر کروں۔ اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک ایسا علم سیکھا تھا جسے کہتے ہیں علم کیمیا، یہ سونا بنا لیا کرتا تھا، مٹی کو سونا کر لیا کرتا تھا، یہ ایسا ماہر ہو گیا تھا اور اس نے اس کے ذریعے بڑی دولت کمائی، لیکن اپنے ایمان کی دولت کو گوا دیا۔ ہوا یہ کہ جب فرعون غرق کر دیا گیا اور اس کی لاش جو تھی وہ اپنے ٹھکانے لگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے غالب کیا، بنی اسرائیل کو فتح یاب فرمایا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے زکات کا حکم نازل فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو زکات کے احکامات دیے۔ اس وقت تک قارون بڑا مالدار ہو چکا تھا اور قارون کو جب زکات کا حکم ملا تو اندر اندر سے اس کا دل بجھسا گیا کہ ارے مجھے بھی مال راہ خدا میں خرچ کرنا پڑے گا۔ مال کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا اور یہ دل سے انکاری ہوا کہ میں زکات کیسے ادا کروں۔ پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی اور کہا کہ ایک کام کریں، میں اپنے مال کا ہزارواں حصہ راہ خدا میں خرچ کروں گا زکات کے طور پر، کیا قبول ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یہ بھی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، تو ہزارواں حصہ رائے خدا میں دے دے، ہزارواں حصہ تیری زکات۔ قارون نے گھر جا کر جب کیلکولیشن کیا، حساب لگایا تو پتا چلا ہزارواں حصہ بھی بہت ساری دولت بن رہی ہے، دولت اتنی ساری تھی۔ پھر اس کا دل بیٹھ گیا کہ میں اتنی ساری دولت ایسے ہی دے دوں، اب اللہ کی راہ میں دینے کے لیے جب بخل پر اس کا دل آمادہ ہوا، بخل جو ہے نا یہ بھی ایمان برباد کرنے والی ہلاکت خیزیوں میں سے ایک بری صفت ہے. تو بخل کی وجہ سے یہ زکات دینے پر تنگ دلی کا مظاہرہ کرنے لگا, اور اس نے ایک پلاننگ کی, کچھ بنی اسرائیلیوں کو جمع کر کے اس نے کہا کہ تمہیں پتا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تم لوگوں کا مال لینا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اور الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا. اور اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کچھ کچھ حسد بھی ہونے لگا, حضرت ہارون علیہ السلام سے بھی یہ حسد کرتا تھا. حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قربانیوں کا امیر بنا دیا تھا, قربانیاں جو بھی لوگ کرنا چاہتے تو حضرت ہارون کے پاس لاتے تھے, اور حضرت ہارون علیہ السلام قربانیاں ان کی اللہ کی بارگاہ میں پہنچایا کرتے تھے, پیش کیا کرتے تھے. یہ بھی ایک بڑا دینی منصب تھا. تو قارون جو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دن آیا اور کہنے لگا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے قربانیوں کا امیر بنا دیا, قربانیوں کا بڑا بنا دیا ہے, تو میرے لیے کیا ہے؟ مجھے کچھ بھی نہیں دیا, آپ نے کوئی منصب نہیں دیا. اس حسد میں, اس چکر میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر شاؤٹ کرنے لگا. آپ نے فرمایا کہ در حقیقت یہ ذمہ داری انہیں میں نے نہیں دی بلکہ اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے. اس نے کہا اس کا کیا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس, کوئی گارنٹی, کوئی بات, کوئی چٹھی, کوئی رکا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو قوم کے تمام سرداروں کی لاٹھی میرے پاس لے آؤ, میں بتاتا ہوں کہ اللہ پاک نے انہیں کیسے ذمہ داری عطا کی ہے, کیسے بڑا بنایا ہے. قارون کی بھی لاٹھی آ گئی, سب کی ایک ایک لاٹھی لے کر ایک جگہ پر رکھ دی گئی. اور صبح کے وقت آپ نے سب کو جمع کر کے دکھایا کہ دیکھو سب کی لاٹھیاں جو ہیں وہ ویسی ہیں, لیکن حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک لاٹھی ہے وہ روشن ہو چکی ہے, وہ سب سے نمایاں ہو چکی ہے. اور یہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس ذمہ داری کے لیے منتخب کیا ہے اور انہیں اس منصب کے لیے چنا ہے, اور یہ میں نے اپنی طرف سے ذمہ داری نہیں دی ہے. بہرحال اس کا جو دل تھا وہ ویسے ہی حسد میں مبتلا تھا, اور حاسد کو حسد سے دور لے کر جانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. وہ پھر اپنے انہی الٹے سیدھے کاموں میں لگ گیا اور لوگوں کو ان دونوں حضرات کے خلاف بھڑکانے اور ورغلانے لگا, یہاں تک کہ ایک دن تو اس نے حد کر دی. زکات کے معاملے میں تو ویسے اس کا دل تنگ تھا, اس نے ایک عورت کو تیار کیا کہ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر بدکاری کا الزام لگائے گی اور مجمع میں تجھے یہ کام کرنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنے لوگوں کو نیکی کی دعوت دے رہے تھے اور بیان کر رہے تھے کہ اللہ کی بات مانو, اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانو, اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو جھٹلائے گا اور معاذ اللہ گناہوں میں پڑے گا اس کے لیے یہ عذاب ہیں, وہ معاملات ہیں, اور جو بدکاری کرے گا اس کو یہ سزا دی جائے گی. آپ جب یہ احکامات بیان کر رہے تھے تو اس دوران قارون آ گیا اور کہنے لگا اے موسیٰ یہ ساری سزائیں صرف قوم کے لیے ہیں یا آپ کے لیے بھی ہیں؟ معاذ اللہ بدتمیزی کرنے لگا. آپ نے فرمایا سارے احکام سب کے لیے ہیں, سارے بندوں کے لیے ہیں. تو وہ کہنے لگا اچھا پھر ہمیں اس طرح سے اطلاع ملی ہے, اور یوں کہہ کر اس نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا, ہاں تو بتا کیا بتا رہی تھی. وہ عورت جو تھی وہ ڈر گئی, گھبرا گئی, شان نبوت اور جلال نبوت کے سامنے اس کی زبان رک سی گئی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تجھے اللہ کی قسم ہے, اس اللہ کی قسم جس نے ہمیں فرعون پر غالب کیا, سچ سچ بتا کیا بات ہے. اللہ اکبر. اب ہوا یہ کہ اس خاتون نے ڈرتے جھجکتے ساری بات سچی سچی بتا دی کہ اللہ کے نبی مجھے آپ کے خلاف قارون نے بھڑکایا ہے اور اس نے مجھے مال کی لالچ دی ہے, اور اس نے کہا تھا کہ آپ پر الزام لگاؤں, لیکن ایسی کوئی بات نہیں, آپ حق پر ہیں اور آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے. اب حد ہو گئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی کہ مولا تو قارون کا فیصلہ کر دے, اس پر کوئی اپنا غضب اتار دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ ہم نے زمین آپ کے اختیار میں دی, آپ جو چاہے کیجیے. چنانچہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ جو میرے ساتھ ہے وہ میرے پاس آ جائے اور جو قارون کا ساتھی ہے وہ اس کے ساتھ رہے. دو لوگوں کے علاوہ ساری قوم اس سے دور ہو گئی. اور پھر آپ نے زمین کو حکم دیا کہ زمین قارون کو اپنے اندر لے لے, اور اللہ پاک کا عذاب اس پر آ گیا. زمین نے قارون کو اپنے اندر لے لیا, پہلے وہ پاؤں تک, پھر سینے تک, اور پھر گردن تک دھسا دیا گیا. اب وہ معافیا مانگتا تھا, لیکن چونکہ اس نے اب آنکھوں سے عذاب الہی کو دیکھ لیا تھا, وہ اسے پہنچنا تھا. اور ایک توریت کا قاری, ایک جسے منور لوگ کہتے تھے, جو کہ ایک وقت میں اللہ کے پاک کلام کو پڑھتا تھا, ایسی خفیہ تدبیر اس پر غالب آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو کر اللہ کے نبی کا منکر ہوا, معاذ اللہ ان پر الزام لگانے والا ہوا, ان سے حسد کرنے والا بنا, متکبر بنا، بخیل بنا، اور بالآخر اپنے دین سے ہی دور ہو گیا، اپنا دین ہی اس نے چھوڑ دیا اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ محترم اسلامی بھائیوں، غور کیجئے کہ آج ہمیں ایمان کی دولت ملی ہوئی ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایمان کی دولت خدا نہ خواستہ کسی سبب سے ہم سے چھین لی جائے۔ ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، اور یہی بات چوتھی خوبی میں جو ہم سن رہے ہیں اللہ کے نیک بندوں کی نشانیاں، چوتھی خوبی یہی بیان کی گئی کہ وہ اللہ پاک کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں اور عذاب کے پھر جانے کی دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھنا، ہم پر اپنا غضب نہ اتارنا، کہ ہم تیرے عذاب سے ڈرنے والے ہیں اور تیرا عذاب برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ دعائیں کرتے رہیں اور یہ ڈر اپنے دل میں بٹھا کے رکھیں، ہمارے دل میں عذاب کا خوف بھی ہو اور اللہ پاک کی رحمت کی امید بھی ہو، تو ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ علماء نے فرمایا ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ پاک کا خوف بھی ہو اور اللہ سے امید بھی ہو۔ جب ایمان بھی ہوگا خوف بھی ہوگا، الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ جب ہم ڈرتے بھی رہیں گے اور امید بھی رکھیں گے تو انشاءاللہ پھر سیدھے رستے پر چلتے رہیں گے۔ آج ہماری ایک بہت بڑی تعداد نے ایک ذہن بنا لیا ہے، اللہ پاک بہت غفور الرحیم ہے، بہت پروردگار بڑا کریم ہے، یقیناً وہ ہے، لیکن وہی منتقم بھی ہے، وہی قہار بھی ہے، وہی جبار بھی ہے۔ یہ سب باتیں ہم سب کے لیے ہیں۔ میں اپنے آپ کے لیے یہ کہوں، آپ اپنے آپ کے لیے سوچئے کہ کیا ہم قہر و جبر، قہار و جبار کی صفت کو بھی مد نظر رکھتے ہیں؟ یہ بھی رکھیے، اپنے ذہن میں رکھیے، اللہ پاک بے نیاز ہے، وہ منتقم ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار بھی ہے۔ حدیث پاک میں ہمارے بیٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو مرنے کے بعد کی تیاری کرے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اور فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، احمق وہ ہے، بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کی پیروی کرتا رہے، وہ تمنا علی اللہ، اور پھر اللہ سے بیجا امیدیں رکھے، رحمت کی پھر امیدیں رکھے، نعمتوں کی امیدیں رکھے۔ تو ہمارا حال کچھ اسی طرح کا ہوتا جا رہا ہے، ہمیں ڈرنا بھی چاہیے، امید بھی رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی خفیہ تدبیر کا خوف عطا فرمائے۔ اللہ والوں کی شان سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو کلیجہ بعض اوقات منہ کو آتا ہے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے جب اللہ پاک کے خوف سے ایسا روتے ہوں اور اپنے آپ سے سوالات کرتے ہوں، جنہیں قطعی جنتی قرار دے دیا گیا، ہم جیسوں کا بنے گا کیا؟ اللہ اللہ، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں نا، کام زندہ کے کیے اور ہمیں، کام زندہ کے کیے، زندہ مانے قید خانہ، کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ جنت الفردوس کا سوال ہے تو اس کی رحمت کے بھروسے پر ہی۔ اے کاش ہم اس پرخار راہ کی تیاری کرنے لگیں جو آنے والی ہے، ان قریب ہمیں اس کی طرف جانا ہے، اور ہمیں وہاں کی تیاری کے لیے بہت کچھ کرنا ہے جس میں سے شاید ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ پانچ وقت کی نماز ہم پر فرض ہے، یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، ہے بہت بڑی عبادت، لیکن دیکھا جائے تو بہت تھوڑے وقت میں یہ ہو جاتی ہے، اس میں بھی ہم ہمت نہیں کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا حال بھی بے حال ہے، روزے بھی مسلمان چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، ایک تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو رمضان المبارک کے فرض روزے چھوڑتے جا رہے ہیں، حج فرض ہونے کے باوجود ایک تعداد ہے مالداروں کی جو حج نہیں کرتے ہیں، دنیا گھومتے ہیں حج نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہم نے اسلام کے بنیادی کاموں کو چھوڑ دیا، پھر بھی ہم اللہ پاک کی رحمت سے امیدیں رکھیں، یہ امید رکھنی ہے، پھر بھی مایوسی تو کبھی نہیں، لیکن بیجا امید، اس کی علماء اکرام نے سخت مخالفت کی ہے اور سمجھایا ہے، اللہ سے ڈرتے بھی رہیے اور پھر امید رکھیے، ایسا نہ ہو کہ بالکل ڈر نکل جائے، خفیہ تدبیر کی طرف توجہ ہی نہ ہو اور کہیں ایمان ضائع ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں ایمان کی حفاظت کی فکر عطا فرمائے۔ امیر علیہ سنت دعا کرتے ہیں نا، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، ہوئی ایمان پر خاطر
بمایا الہی ہو ایمان پر خاتمایا الہی ہو ایمان پر خاتمایا الہی جب نکلے دم یا الہی پڑھو کلمہ جب نکلے دم یا الہی پڑھو کلمہ جب نکلے دم یا الہی اور میرا گھر بس تیرے واسطے ہو میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطایا الہی اخلاص ایسا عطایا الہی کر اخلاص ایسا عطایا الہی کر اخلاص ایسا عطایا
نار جہنم سے تو اماں دے خلد برید
نار جہنم سے تو اما دے جہنم سے تو اما دے مولا خلد بری دے باغ جنا دے یا رب از پائے شاہ مدینہ یا رب از پائے شاہ مدینہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے
آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے, اپنی خفیہ تدبیر سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا کی قسم دعوت اسلامی کا مدری ماحول بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. جو دور دور ہیں وہ نزدیک آ جائیں, مدری ماحول میں غوطہ زن ہو جائیں, مدری کاموں میں لگ جائیں, اور یہ بہت بڑی دولت چھوٹ نہ جائے اس کے لیے ڈرتے بھی رہیں. آپ نے بڑے دیکھے ہوں گے جو اچھے ماحول میں آ گئے, اچھے رنگ میں رنگ گئے, اچھے دوستوں کی صحبت انہیں مل گئی, مدری ماحول کے قریب آ کر بعض اوقات بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو گئے, بڑی عزتیں پائی, لیکن پھر یہ مدری ماحول چھوٹ گیا کسی بھی سبب سے چھوٹا. میں یہ سوال کرتا ہوں, چھوٹا تو صحیح, چھوٹنے کے بعد کی کیفیت اور جب مدری ماحول میسر آیا تھا اس وقت کی کیفیت میں بھی فرق آ ہی جاتا ہے. اس کے بعد کی زندگی بڑی بدل سی جاتی ہے. کون سا ایسا لمحہ تھا, کون سا ایسا گناہ ہو گیا جس پر یہ دولت چھوٹ گئی, چھن گئی؟ ہمیں سوچنا چاہیے. اور اگر میرے ایسے کوئی بھائی, ایسی کوئی اسلامی بہن سن رہی ہیں کہ جو مدری ماحول میں تھے اور اب
مدنی ماحول کی دولت چھوٹ گئی یا دور دور رہنے لگے یا کوئی بھی معاملہ ہوا کسی کے ساتھ ایکس وائی زیڈ کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے کبھی کسی سے انبن بھی ہو جاتی ہے ظاہر ہے مدنی ماحول بھی انسان ہی ہے تو آپ کا یہ مدنی ماحول چھوٹ گیا ہے اپنی زندگی کی سانس کی مالا ٹوٹنے سے پہلے پہلے آ جائیے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر پھر سے مدنی کاموں میں اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش میں لگ جائیے کہ خدا کی قسم یہ نعمت جو ہے نا سب کو نہیں ملا کرتی ہے جو آ کر پا کر پھر دور چلا گیا کتنا بڑا محروم ہے کتنی بد نصیبی ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو استقامت عطا فرمائے کہ ہم مرتے دم تک دعوت اسلامی والے رہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے امیر علیہ سنت کی غلامی سے جڑے رہیں انشاءاللہ اسی میں بھلا ہے دعوت اسلامی یہ چاہتی دعوت اسلامی بچھڑوں کو ملاتی ہے دعوت اسلامی لڑنے والوں کو آپس میں محبتیں بانٹتی ہے یہ روٹھوں کو مناتی ہے یہ مدنی تحریک الحمدللہ ماں باپ کے نافرمانوں کو فرما بردار بناتی ہے الحمدللہ یہ مدنی تحریک بے نمازیوں کو نمازی بناتی ہے یہ مدنی تحریک الحمدللہ حرام کمانے والوں کو حلال کی طرف لاتی ہے تو خدا را دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں سے کوئی مدنی کام آپ اپنے ذمہ لیجئے اپنے ذمہ داران سے جو دعوت اسلامی کی ایک تنظیمی اسٹرکچر ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیے وقت دیجئے جی ہاں وقت کی بہت ضرورت ہے دعوت اسلامی وقت دینے والوں کے ذریعے ہی چل رہی ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران اور عاشقان رسول ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ اکثر سے بھی زائد یوں کہہ لیجئے کہ ہے کہ وہ دعوت اسلامی سے کسی قسم کی کوئی پے نہیں لیتے ہیں کوئی سیلری نہیں لیتے ہیں فی سبیل اللہ والنٹریلی مدنی کام کرتے ہیں اور ان کی تعداد لاکھوں میں ہے دنیا کے چپے چپے میں وہ صرف اللہ اور اس کے رسول عز و جل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے اور خوشنودی پانے کے لیے دین کی سربلندی کے لیے کوششیں کرتے ہیں اور دعوت اسلامی کے لیے اپنے اوقات کار صرف کرتے ہیں آپ بھی آ جائیے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں لگ جائیے آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس معاملے میں اس فیلڈ میں ماہر ہوں میں ڈاکٹر ہوں میں لائر ہوں میں انجینئر ہوں میں کوئی پروفیسر ہوں میں جج ہوں میں پولیس والا ہوں ایکس وائی زی آپ کچھ بھی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میرے ذریعے دین کی کیا خدمت ہو سکتی ہے میرے ذریعے اسلام کی کیا بہتری ہو سکتی ہے تو آئیے دعوت اسلامی کے لیے اپنا وقت دیجیے آپ پیش کیجیے اپنے آپ کو صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین